کرتبہ آڈیو لائبریری، کتاب آخری جنگ، مصنف ابو یحییٰ، پارٹ 15۔
طارق حضرت عیسیٰ کے سامنے دوزانو ادب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا سر احترام سے جھکا ہوا تھا اور اس کا دل تصدیق کر چکا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس نے آن جناب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ایمان کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ ادب سے بولا، میرے آقا، میرے آقا، مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ آپ کے معجزات اللہ کی طرف سے ہیں۔ آپ ہی وہ مسیح ہیں جس کے آنے کی پیشگوئی کی تھی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے آنے کے بعد ہمیں رومیوں پر کب غلبہ حاصل ہوگا، خدا کی وہ بادشاہی کب قائم ہوگی جس کی آپ خوشخبری دے رہے ہیں۔ کیا میں اپنی زندگی میں یہ غلبہ دیکھوں گا؟ نوجوان فارس نے وہی چیز آن جناب کے سامنے رکھی جو یہود کے لیے اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ تھی، غیر قوموں پر سیاسی غلبہ اور اقتدار۔ میرے بچے، یہ ہوتا، یہ ضرور ہوتا اگر تیری قوم تیری ہی طرح مجھ پر ایمان لے آتی، اپنی اصلاح کر لیتی۔ مگر کیا تو ان کے کردار سے واقف نہیں؟ وہ تو میرے قتل کے در پہ ہو چکے ہیں۔ میرے آقا، مجھ سے بڑھ کر کون ان سے واقف ہوگا؟ میں تو انہی کا حصہ ہوں اور انہی کی اولاد ہوں۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ آپ کی جان کے در پہ ہیں۔ تو بس یہ بھی جان لے کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر بھی باقی نہیں رہے گا۔ اب تو انتقام لیا جائے گا۔ عنقریب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو گے، تب جان لینا کہ اس کے اجڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ افسوس ہے ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں گی اور دودھ پلاتی ہوں گی۔ تو بھی اس وقت سے پہلے یہاں سے بھاگ جانا، اس قوم پر اللہ کا غضب ہوگا، وہ تلوار کا لقمہ بن جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے۔ فارس یہ سن کر لرز اٹھا۔ اس جد بیٹھے ہوئے دیگر لوگوں کی حالت بھی خراب ہو گئی۔ ان سب کو کامل یقین تھا کہ جو کچھ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں وہ سب پورا ہوگا، مگر وہ خدائی بادشاہی، فارس نے ڈبتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ اپنا سوال مکمل بھی نہیں کہہ سکا۔ خدا کی بادشاہی ضرور قائم ہوگی، وہ اس وقت قائم ہوگی جب دنیا کا سردار آئے گا۔ دنیا کا سردار کون ہے؟ ایک شاگرد نے ان سے سوال کیا۔ کیا تم نے کتاب مقدس میں نہیں پڑھا، جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ ہاں ہم نے پڑھا ہے، ہم نے زبور مقدس میں یہ پڑھا ہے۔ فارس بے اختیار بول اٹھا۔ تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی اب یعقوب کے خانوادے سے لے لی گئی ہے اور عرب کے اسماعیلیوں کو دے دی گئی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو اس کا پھل لائے گی۔ یہ قوم وہ پتھر ہوگی کہ جو اس پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ اسی قوم میں دنیا کا سردار پیدا ہوگا۔ مجھ میں اس کا کچھ بھی نہیں، میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ جب وہ آئے گا تو میری گواہی دے گا، وہ میری تعلیمات کو زندہ کرے گا۔ حضرت عیسیٰ گفتگو کر رہے تھے اور سننے والوں کی آنکھیں جو بجھ چکی تھیں ان میں ایک دفعہ پھر زندگی کی نوید پیدا ہو چکی تھی۔ پیراگراف چینج۔ نائمہ نے اسٹڈی کے دروازے پر دستک دی۔ عبداللہ باہر آیا تو اس نے کہا، وہ سارا اپنی امی، بھائی اور بہن کے ساتھ آپ سے ملنے آئی ہیں، آج آپ نے ان سے ملنے کا کہا تھا۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کو اسٹڈی میں بھیج دو۔ تھوڑی دیر میں سارا صبا اور جمیلہ کے ہمراہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی سعد اور جنید بھی تھے۔ عبداللہ نے ان کا خیر مقدم کیا۔ داؤد بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے داؤد کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ داؤد ہیں، برطانیہ سے آئے ہیں، یہ پیشے کے اعتبار سے ماہر آثار قدیمہ ہیں۔ یہ پہلے یہودی تھے مگر کچھ عرصہ قبل ہی انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ پھر اس نے انگریزی میں داؤد سے ان لوگوں کا تعارف کرایا اور یہ اجازت لی کہ کچھ دیر وہ ان کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ سارا نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے عبداللہ کو اپنے گھر کے حالات کے بارے میں بتایا۔ عبداللہ بھائی، میں نے ایک ہی دن میں اس چھٹے شخص کو گھر سے بھگا دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی، الحمدللہ۔ مگر یاد رکھیے گا، یہ حضرات بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں اور بہت مستقل مزاج ہیں، جہاں موقع ملتا ہے فوراً واپس آ جاتے ہیں، اس لیے آئندہ بھی محتاط رہیے گا۔ جی ضرور، میں یاد رکھوں گی۔ مگر اب آپ میری اس بہن کا مسئلہ بھی حل کریں، یہ بہت پیاری بہن ہے لیکن اسے اللہ تعالیٰ سے کچھ شکایت ہے۔ ان کی شکایت بعد میں سنیں گے، پہلے یہ تھرموس میں چائے بنی رکھی ہے اور یہ کپ ہیں، ساتھ میں بسکٹ بھی رکھے ہیں۔ اب آپ لوگ چائے لیجئے اور اپنی خدمت آپ کیجئے۔ سارا نے جلدی سے اٹھ کر سب کو چائے نکال کر دینا شروع کر دی۔ اسی دوران میں عبداللہ نے سبا سے سوال کیا، آپ کو کیا شکایت ہے بیٹا؟ اللہ تعالیٰ کو عورتوں سے اتنی زیادہ چڑ کیوں ہے؟ سبا نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ اس سے قبل کہ عبداللہ کوئی جواب دیتا، ساتھ بول پڑا، یہ اسی طرح کفر بکتی رہتی ہے، بے شرم، بے حیا۔ نہیں نہیں، غصہ مت کیجیے، سبا نے ابھی اسلام کی دعوت کو سمجھا ہی کہا ہے کہ وہ کفر کرے گی۔ کفر کرنے کے لیے سمجھنا تو ضروری ہے، کسی نے اگر اسلام کی دعوت ہی نہیں سمجھی تو وہ کفر کا مرتکب کیسے ہو سکتا ہے؟ عبداللہ نے سعد کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، پھر مسکراتے ہوئے سبا سے کہا، بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ باپ کو اپنی اولاد میں سے اکثر بیٹیاں زیادہ پیاری ہوتی ہیں جبکہ ماں کو بیٹے پسند ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کمزور ہوتی ہے، اسے طاقتور بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے، اور باپ خود مرد ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اس لیے اسے بیٹیاں زیادہ پیاری ہوتی ہیں کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ طاقتور ہیں، انہیں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں، انہیں تو اپنی بندیوں سے زیادہ پیار ہے۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ ان کو عورتوں سے چڑ ہے؟ نہیں تو پھر اللہ میاں نے ہر جگہ عورتوں پر زیادہ پابندیاں کیوں لگائی ہیں؟ انہیں مردوں کے برابر کیوں نہیں سمجھا ہے؟ عورتوں پر زیادتی والے احکام کیوں دیے ہیں؟ مثال کے طور پر بتائیے کہ اس کا کون سا حکم زیادتی پر مبنی ہے؟ حلالہ کا حکم زیادتی پر مبنی ہے، سبا نے ترنت جواب دیا۔ اس کی تو آنکھوں کی شرم ختم ہو گئی ہے، فضول سوال کیے جا رہی ہے، سعد ایک دفعہ پھر غصے میں آ گیا۔ تھوڑا صبر سے کام لیجئے، بلکہ پہلے آپ ہی یہ بتائیے کہ یہ دین کا حکم ہے یا نہیں۔ یہ دین کا حکم ہے، سعد نے فوراً کہا۔ اگر یہ دین کا حکم ہے تو اس کے متعلق سوال کرنے کی اجازت تو ہونی چاہیے نا، مجھے بھی جواب دینا چاہیے۔ اس سوال و جواب میں کوئی بھی بے حیا نہیں ہوگا، تاہم اگر آپ اس دوران میں چاہیں تو وہاں داؤد صاحب کے پاس تشریف رکھیے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیجیے، عبداللہ نے دور بیٹھے داؤد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سعد اٹھا اور اسٹڈی کے دوسرے حصے میں بیٹھے ہوئے داؤد کے پاس بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ جنید بھی اس کے ساتھ اٹھ کر وہیں چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد عبداللہ نے نرمی سے سبا سے کہا، بیٹا ہر بالغ مرد و عورت پر لازمی ہے کہ وہ شادی سے پہلے نکاح اور طلاق کا قانون اور اپنی ذمہ داریاں سمجھے۔ یہ اس ان کا حصہ ہے جسے حاصل کرنا ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ یہ سوال کر لیا، اب طلاق کا قانون سمجھ لو۔ دیکھو، جب کوئی مرد اپنی بیوی سے نکاح کا تعلق ختم کرنا چاہے تو دین نے یہ چیز فرض کی ہے کہ وہ ایک دم سے طلاق نہ دے، بلکہ پہلے یہ دیکھے کہ آیا کیا اس کی بیوی پاک ہے۔ اگر پاک ہے تو دوسری بات یہ دیکھی جائے گی کہ کیا اس دوران میں وہ اپنی بیوی کے پاس گیا ہے۔ اگر بیوی ایام سے ہے یا پاکی کے ایام میں وہ بیوی کے پاس گیا ہے تو اگلے مہینے کا انتظار کرے۔ جب بیوی ایام سے فارغ ہو کر پاک ہو جائے، اس وقت وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ مگر اتنے سوچ بچار اور اتنا وقت گزرنے پر تو غصہ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا، سبا نے معصومیت کے ساتھ کہا تو عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے ٹھیک سمجھا، یہی اللہ پاک چاہتے ہیں۔ بہرحال اب طلاق کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھ لو، یہ بیوی کو خود سے علیحدہ کرنے کا عمل ہے۔ چنانچہ مرد عورت کو یہ کہہ کر اپنے ارادے کی اطلاع دیتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، جس کے بعد تین مہینے یا تین ماہواری تک عورت شوہر کے گھر میں رکے گی، مرد عورت کو گھر سے نہیں نکال سکتا، نہ عورت گھر چھوڑ کر جائے گی۔ یہ آپ طلاق کا قانون بیان کر رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ سبا نے حیرت سے کہا، یہ مذاق نہیں ہے، طلاق کا وہ قانون ہے جو قرآن مجید میں سورہ طلاق میں بیان ہوا ہے، لیکن کوئی اس پر اس لیے عمل نہیں کرتا کہ یہ قانون اس طرح بیان ہی نہیں ہوتا۔ خیر جب 3 ماہ گزر جائیں تو اس بیچ میں 2 ہی شکلیں ہوں گی، ایک یہ کہ دونوں میں صلح صفائی ہو جائے، چنانچہ ایسا اگر 3 مہینے کے اندر کسی بھی وقت ہو جائے، مرد عورت کو بتا دے کہ میں نے فیصلہ بدل لیا ہے اور اب ہم ساتھ رہیں گے، چنانچہ دونوں اطمینان کے ساتھ رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 3 ماہ میں اختلاف ختم نہ ہو اور مرد اپنے فیصلے پر قائم رہے تو پھر 2 گواہوں کی موجودگی میں عورت کو باقاعدہ علیحدہ کر دیا جائے۔ اب وہ عورت قانونی طور پر اس مرد کی بیوی نہیں رہی جس سے چاہے شادی کرے، اور اگر بعد میں کسی بھی وقت یہ احساس ہو کہ کچھ غلط ہو گیا ہے تو دونوں جب چاہیں نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن عبداللہ بھائی، اول تو ایسے کوئی شخص نہ طلاق دیتا ہے نہ کبھی دے گا، اور دے بھی دے تو کسی صورت میں ایسی عورت کو گھر میں نہیں رکھے گا، اور اگر رکھ لے گا تو پھر امکان یہی ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر فیصلہ بدل لے گا۔ یہی اس قانون کی حکمت ہے کہ طلاق کسی وقتی جذبے کے تحت نہ دی جائے، چنانچہ اس طریقے سے طلاق صرف وہی شخص دے گا جو انتہائی سنجیدگی سے بیوی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہو، ورنہ عملاً کبھی علیحدگی کی نوبت نہیں آئے گی۔ مگر اس قانون سے نہ کوئی واقف ہے اور نہ اس کی کوئی پابندی کرتا ہے، اصل مسئلہ یہی ہے کہ لوگ واقف نہیں ہیں، اسی لیے پابندی نہیں کرتے۔ لیکن وہ 3 طلاق اور حلالہ کہاں گیا؟ وہ اصل میں قرآن کی مجید کی ایک بات کو ٹھیک طرح نہیں سمجھا گیا۔ بات یہ ہے کہ جس وقت کسی شخص نے 3 مہینے کے اندر بیوی کو واپس لے لیا تو ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ دوبارہ ایسا ہوا تو کیا ہوگا، اور تیسری دفعہ پھر ایسا ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ تم بیوی کو 2 دفعہ طلاق دے کر 3 ماہ میں لوٹا سکتے ہو، لیکن تیسری دفعہ یہ حرکت کی تو یاد رکھنا پھر بیوی تمہارے ہاتھ سے مستقل طور پر گئی۔ عبداللہ نے سبا کا رخ کرتے ہوئے کہا، اور دیکھیے بیٹا کہ اللہ نے یہ حکم اپنی بندیوں کو تحفظ دینے کے لیے دیا ہے کہ مرد بار بار طلاق دے کر اور واپس لے کر ان کی زندگی کو تماشا نہ بنا دیں، بلکہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ 2 دفعہ کے بعد تیسری دفعہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ مگر ہم نے تو حلالہ کے نام پر عورتوں کو کھلونا بنا رکھا ہے، سبا نے اداسی سے کہا۔ تو ذمہ دار تو اس میں انسان ہوئے، اللہ تعالیٰ سے آپ کیوں ناراض ہیں؟ اس کی بات تو کسی نے سمجھنے اور رائج کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جب اللہ کی مرضی کے خلاف معاملہ ہوگا تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ بہرحال کوئی شخص تیسری دفعہ بھی طلاق دیتا ہے تو پھر عورت کسی صورت اس کے لیے حلال نہیں رہتی، سوائے اس کے کہ اپنی آزادانہ مرضی کے تحت وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے، پھر اس مرد کا انتقال ہو جائے یا وہ بھی طلاق دے دے، تو ایسی صورت میں وہ دونوں چاہیں تو دوبارہ شادی کر سکتے ہیں۔ ہم تو جو سنتے آئے تھے یہ تو اس سے بالکل مختلف بات ہے، سارا نے حیرت سے کہا۔ جی ایسا ہی ہے، 3 طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق دینے کے لیے ایک ہی وقت میں 3 دفعہ طلاق کہا جائے، بلکہ یہ زندگی بھر میں 3 دفعہ استعمال ہونے والا حق ہے۔ اور حلالے کا مطلب یہ نہیں کہ 3 طلاقیں دے کر کسی اور مرد سے جعلی نکاح کرایا جائے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ یہ عورت اسی شکل میں حلال ہوگی جب کسی اور مرد سے حقیقی معنوں میں ساری زندگی ساتھ رہنے کے لیے نکاح کرے اور اتفاق سے نکاح ختم ہو جائے۔ اس سے ہرگز مراد کوئی پلان کیا ہوا جعلی نکاح نہیں، اور آپ غور کیجئے کہ اصل قانون کے مطابق طلاق دی جائے تو نہ 3 طلاق والی بات ہو نہ مروجہ حلالے کا کوئی امکان ہو۔ مگر اس وقت اس قانون پر عمل نہیں ہو رہا، عمل کروانے کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے نکاح کا ایک فارم اب بن گیا ہے اور اس کے بغیر اب کوئی نکاح نہیں ہوتا، اسی طرح طلاق کا بھی فارم بنایا جائے۔ جس طرح نکاح خواہ اور گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح گواہوں کے بغیر عورت گھر سے رخصت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ میرا خیال تو یہ ہے کہ علاقے کے کونسلر اور مسجد کے پیش امام کی اس گواہی کے ساتھ کہ انہوں نے قرآن مجید کے قانون کی پابندی کی ہے طلاق ہونی چاہیے، اور اگر پھر بھی طلاق اسی طریقے پر دے تو کیا کیا جائے؟ تو پھر ایسا کرنے والے کو کوڑے لگائے جائیں یا بھاری جرمانہ کیا جائے؟ دو تین ایسے کیسز میڈیا پر آئیں گے جس میں ایک ساتھ تین طلاقیں دینے والوں کو سزا کی خبر نشر ہوگی، تو پھر باقی ساری قوم کو نصیحت ہو جائے گی۔ ویسے اب یہ بتائیے سبا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون میں کیا کمزوری ہے یا عورتوں پر کیا ظلم ہے جس کی وجہ سے آپ کو ان سے شکایت ہو گئی ہے؟ نہیں، اس قانون میں تو کوئی خرابی نہیں، بلکہ یہ تو ہر طرح کے حالات میں بہترین قانون ہے۔ اس کے بعد تو گھر کبھی نہیں ٹوٹیں گے، اور ٹوٹیں گے بھی تو کم از کم کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ جمیلہ جو بہت دیر سے خاموش تھی بولی، کاش یہ باتیں پہلے معلوم ہوتی تو، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ سارا نے اپنی دل گرفتہ ماں کو دیکھا، پھر چھوٹے بھائیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جنید ساتھ تم دونوں بھی یہیں آ کر بیٹھ جاؤ، اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں یہاں۔ ساتھ اٹھ کر ان کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گیا، جنید بھی ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ بھائی مجھے برقع پہننے پر مجبور کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نہیں پہنوں گی تو جہنم میں جاؤں گی۔ ساتھ کے آتے ہی سبا نے ایک اور بم مار دیا۔ تو میں کیا غلط کہتا ہوں؟ ساتھ نے عبداللہ کی تائید حاصل کرنے کے لیے اس سے پوچھا۔ جہنم کی سزا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زنا کرنے والوں کو سنائی ہے۔ میرے بھائی، دین کے ہر حکم کا ایک مقام ہے، ہمیں ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا چاہیے، اور اس کی جگہ سے بڑھا کر اسے بیان کریں گے تو یہ غلو فی الدین ہے۔ عبداللہ ایک لمحے کو رکا اور پھر گہرے تاثر کے ساتھ گویا ہوا، لوگوں میں ایمان کا بیج بویا جائے گا تو عفت اور حیا کے پھل خود بخود آئیں گے۔ ایمان کی لاش پر برقعے کا کفن چڑھانا کسی بصیرت کا مظاہرہ نہیں ہے۔ پھر اس نے سبا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، دین میں دو طرح کے حکم ہیں، ایک ایمان و اخلاق سے متعلق بنیادی احکام، اور ان کے اوپر انسان کی جنت اور جہنم کا انحصار ہوتا ہے۔ با عفت رہنا اور زنا سے دور رہنا انہی احکام سے ایک حکم ہے۔ دوسرے احکام سد ذریعہ کی نوعیت کے ہیں، یعنی وہ احکام جن کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ان پر عمل نہ کیا گیا تو پہلی قسم کے احکام کے خلاف ورزی کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ زنا سے دور رہنے کا حکم بنیادی ہے، تو اس حوالے سے سد ذریعے کا حکم وہ ہے جسے ہمارے ہاں پردے کا حکم کہا جاتا ہے۔ عام طور پر اسے عورتوں سے متعلق سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ حکم مرد اور عورت دونوں سے متعلق ہے۔ اچھا، سبا نے خرج حیرت سے کہا، اس کے لیے یہ نئی بات تھی۔ ہاں، مرد و عورت دونوں کو حکم ہے کہ جب کسی ایسی محفل میں ہو جس میں اجنبی مرد و زن ساتھ ہوں تو اپنی نگاہ کو بچا کر رکھیں، اور اپنے لباس اور دل کی حفاظت کریں کہ لباس سے عریانی ظاہر نہ ہو اور دل میں برے خیال نہ آئیں۔ پھر خواتین کو مزید دو حکم یہ دیے گئے کہ اپنے سر کی اوڑھنی سے سینہ بھی اچھی طرح ڈھانک لیں، اور اگر زینت کر رکھی ہے تو اسے چھپا کر رکھیں۔ یہاں تک تو سارے اہل علم متفق ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ بچتا ہے کہ چہرہ چھپانا چاہیے یا نہیں۔ تو کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ اس میں آپ دونوں طرف کے نقطہ نظر کے دلائل سمجھ لیں، اور جس پر اطمینان ہو اس پر عمل کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آپ کیا بات کہہ رہے ہیں، پردہ تو فرض ہے، صاحب نے پورے وسوخ اور اعتماد کے ساتھ کہا۔ علم حاصل کرنا فرض ہے، عبداللہ نے آہستگی کے ساتھ مگر محکم طریقے پر کہا۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ یک طرفہ نقطہ نظر سنا ہے، آپ کو کبھی دوسرا نقطہ نظر بتایا ہی نہیں گیا۔ آپ کی تربیت ہی یہی کی گئی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے اور باقی سب غلط ہے۔ مگر میری درخواست ہے کہ آپ علم حاصل کریں، اور جب آپ علم حاصل کریں گے اور ہر طرح کے تعصبات سے بلند ہو کر مسلمانوں کی پوری علمی روایت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس چیز کو آپ فرض سمجھ رہے ہیں اس کے بارے میں مسلمان علماء کی ایک بہت بڑی تعداد کی رائے بالکل الگ ہے۔ آپ جس نقطۂ نظر کو چاہیں اختیار کریں، مگر خود کو حق سمجھنا اور باقی لوگوں کو باطل پر سمجھنا یہ کوئی اچھا اخلاقی رویہ نہیں ہے۔ ویسے آپ بہن کو برقع پہنانا چاہتے ہیں تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، مگر کیا آپ جھوٹ، الزام، بہتان، وعدہ خلافی، مفاد پرستی کو بھی اسی طرح حرام سمجھتے ہیں؟ خوش اخلاقی اور اثار و ہمدردی کے لیے بھی کیا آپ اتنے ہی حساس ہیں، یا صرف داڑھی رکھنے اور پردہ کرنے سے ہی دین شروع ہو کر اور یہیں پر ختم ہو جاتا ہے اور باقی سارے احکامات معاف ہو جاتے ہیں؟ ساج اس کی بات پر خاموش رہا۔ عبداللہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا، غلو اور افراط و تفریط کی یہی وہ سوچ ہے جس کی بنا پر بظاہر دیندار بہت نظر آتے ہیں، مگر ان دینداروں میں دین ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اپنے فرقے کے عالم اور گروپ کے بجائے اللہ کی رضا کو اہم ترین سمجھنا اور اس کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرنا ایمان کی روح ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ ماں اور باپ کی خدمت اللہ کی بندگی کے بعد قرآن مجید میں سب سے بڑے تقاضے کے طور پر بیان ہوئی ہے؟ عدل، احسان، صبر اور صلہ رحمی جیسے احکام پر پورا دین منحصر ہے۔ ان معاملات میں معاشرے میں کوئی حساسیت ہے کیا؟ اس موقع پر جمیلہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، میرا بیٹا سعد جہاد پر جانا چاہتا ہے۔ اچھا، بہت نیک جذبہ ہے، اللہ قبول فرمائے، مگر یہ فرمائیے کہ یہ ارادہ کیسے ہوا؟ دنیا بھر میں کفار مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں، ہمارے خلاف یہود و نصارہ سازشیں کر رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، عورتیں بچے مارے جا رہے ہیں، ہمارے ملکوں پر مغربی طاقتوں نے قبضہ کر رکھا ہے، ہم سب پر جہاد فرض ہو چکا ہے، اس لیے میں جہاد پر جانا جا رہا ہوں۔ مگر بیٹا ہمارا کیا ہوگا؟ جمیلہ نے اپنا مسئلہ رکھا۔ اسے چھوڑیے، جہاد اگر ایسا ہی فرض ہو چکا ہے تو ہم سب کو ہی جانا چاہیے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے جہاد پر جانا چاہتے ہیں یا اس لیے کہ آپ کی قوم پر دیگر اقوام ظلم کر رہی ہیں؟ میں تو اللہ کی رضا کے لیے جانا چاہتا ہوں، مگر جہاد انہی کافروں کے خلاف ہوگا جو ہماری قوم پر ظلم کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر سن لیجیے، اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے، اللہ تعالیٰ سے غداری کی سزا۔ ایمان و اخلاق کی دعوت کو چھوڑ کر سطحی اور سرسری چیزوں کے پیچھے لگ جانے کی سزا، غیر مسلموں تک دین کی دعوت نہ پہنچانے کی سزا۔ یہ آپ کیا کہنے ہیں؟ جی ٹھیک کہہ رہا ہوں، مسلمان اس وقت 1,24,000 انبیاء کے قائم مقام ہیں، مسلمانوں کے سوا کسی کے پاس سچائی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی غفلت یہ ہے کہ پچھلی کئی صدیوں سے اسلام کے دائرے میں دنیا کی کوئی نئی قوم داخل نہیں ہوئی، جو افراد اکا دکا اسلام لا رہے تھے وہ بھی دہشت گردی کو اسلام کے نام پر تحفظ فراہم کرنے کی وجہ سے متنفر ہو رہے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کو اپنی ذمہ داری قرار دیا ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ وہ اس معاملے میں اتنے حساس ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جیسے عظیم رسول نے دعوت دینے اور اپنی قوم کے کفر کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا تو ان کو مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا گیا، اور جب تک انہوں نے توبہ نہیں کی ان کو رہائی نہیں ملی۔ مسلمانوں نے نہ دعوت حق کسی کو پہنچائی اور نہ اپنا کام کیا، اسی لیے اللہ نے اپنی سنت کے مطابق دنیا کی طاقتوں کو مسلمانوں پر بدور عذاب مسلط کر دیا ہے۔ آپ جتنی کوشش کر لیں یہ عذاب کم نہیں ہوگا۔ اللہ نے پہلے آپ پر اہل یورپ کو مسلط کیا، ان سے نجات پائی تو روس کو مسلط کر دیا، اور ان سے نجات پائی تو امریکہ کو مسلط کر دیا، ان سے نجات پائیں گے تو کوئی اور قوم مسلط ہو جائے گی. آپ کے پاس توبہ کے سوا کوئی راستہ نہیں. آپ کے پاس دنیا کو اسلام کی دعوت دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں. مگر ہم پر ظلم ہو رہا ہے, صاحب نے جواب دیا. ہاں یہ وہی ظلم ہے جو بخت نصر نے یہودیوں پر کیا تھا. اس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور لاکھوں کو غلام بنا کر لے گیا تھا. ان کے شہروں کو برباد کر دیا اور ان کے خانہ کعبہ یعنی بیت المقدس کو تباہ کر دیا. ان کی عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی اور ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا. یہ وہی ظلم ہے جو رومیوں نے یہود پر کیا تھا. لاکھوں کو قتل کیا اور لاکھوں کو جلا وطن کر کے ان کے وطن پر قبضہ کر لیا. یروشلم کو برباد کر دیا. جوان لڑکیوں کو کھلونوں کی طرح فوجیوں میں تقسیم کر دیا گیا. مگر جانتے ہیں قرآن مجید نے اس پر کیا تبصرہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بندے تھے جن کو ہم بنی اسرائیل پر چڑھا کر لائے. اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں ایک لفظ تک نہیں کہا. کی تو یہودیوں کی مذمت کی. خود آپ کی اپنی تاریخ میں یہی دو دفعہ ہو چکا ہے. پہلی دفعہ تاتاریوں کے ہاتھوں اور اب مغربی اقوام کے ہاتھوں. تاتاریوں نے کروڑوں مسلمانوں کو مار ڈالا تھا. پھر اللہ نے توفیق دی تو مسلمانوں نے دعوت کا راستہ اختیار کیا اور اللہ نے ان کو دوبارہ دنیا پر غلبہ دے دیا. آج بھی راستہ یہی ہے. مسلمان توبہ کریں اور دعوت دین کا راستہ اختیار کریں. میں یقین دلاتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر مسلمان سپر پاور بن جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کر لیں آپ کو کچھ نہیں ملے گا سوائے تباہی کے. سعد پر عبداللہ کی پوری تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا. وہ اطمینان سے بولا, جی نہیں, ایسا نہیں ہوگا. حضرت عیسیٰ بس اب نازل ہونے ہی والے ہیں. امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے جس کے بعد دنیا بھر میں اسلام کا غلبہ ہوگا. میں اسی لیے جہاد کے لیے عرب جا رہا ہوں کہ ان کے لشکر میں شامل ہو کر کافروں کو شکست دو. جی حضرت عیسیٰ تشریف لے آئیں تو ضرور جائیے گا, بلکہ مجھے بھی بتائیے گا, میں بھی ساتھ چلوں گا. مگر پہلے ان کو آنے دیں پھر جائیے گا, ورنہ تباہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. مگر قرب قیامت کی علامتیں پوری ہو چکی ہیں. قیامت کی اصل علامت تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا تھا, لیکن وہ کب آئے گی اور کوئی اور علامت کب ظاہر ہوگی کوئی نہیں جانتا. باقی آنے والے ہستیوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ بچپن سے اب تک یہ سنتے سنتے میرے بالوں میں سفیدی آنے لگی ہے کہ ان کے آنے کی ساری علامتیں پوری ہو چکی ہیں, مگر یہ دونوں بزرگ ابھی تک تو آئے نہیں. اس لیے میری درخواست ہے کہ ان بزرگوں کا ظہور اور نزول ہونے دیں. ہو جائے تو ضرور جائیں, پھر میں بھی نہیں روکوں گا. مگر اس سے پہلے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سوائے تباہی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. تو گھر بیٹھ کر کیا کریں؟ جی میں نے عرض کیا نا کہ ایمان و اخلاق کی دعوت کو عام کیجیے. اپنے لوگوں کے ایمان کو تعصبات کے بجائے معرفت والا ایمان بنائیں. اخلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق بنائیں. اسلام کی دعوت کو دنیا بھر میں پہنچائیں. یہ کرنے کے بہت بڑے کام ہیں, ان میں زندگی گزاری ہے. ساتھ خاموش ہو گیا. جنید پہلے ہی خاموش بیٹھا تھا, وہ پوری نشست میں کچھ نہیں بولا تھا. سارا کو محسوس ہوا کہ کافی دیر ہو گئی ہے اور بات بھی پوری ہو چکی. وہ عبداللہ سے بولی, عبداللہ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, ہمیں اب اجازت دیجیے. آپ کے مہمان بھی آپ کے منتظر ہیں. یہ کہتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی اور سب اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہو گئے. پیراگراف چینج. وہ لوگ رخصت ہوئے تو عبداللہ داؤد کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا, معذرت چاہتا ہوں آپ کو انتظار کرنا پڑا. نہیں معذرت کی تو کوئی بات نہیں, مگر جب آپ اس نوجوان سے بات کر رہے تھے تو مجھے یہ محسوس ہوا. یہ کہتے ہوئے داؤد ذرا رک گیا, گویا وہ اپنے الفاظ توڑ رہا تھا. کیا محسوس ہوا؟ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نرمی سے بات کرنے کے بجائے حضرت عیسیٰ کے لہجے میں کچھ ترشی سے بات کر رہے تھے۔
اس کے ساتھ ہی پارٹ نمبر 15 اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید کتاب سننے کے لیے پارٹ نمبر 16 سنیے۔